الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے جو مرد و عورت کو پیدا فرمایا ہے تو ان کی تالیفی وحدت ایک ہے، اور تالیفی وحدت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اصلاً انسان ہیں، عربی زبان کا پہلا لفظ الف ہے، اور بچوں کی تعلیم میں جب انہیں پڑھایا جائے گا تو لفظ بنانے سے پہلے جو حروف سکھائے جاتے ہیں وہ پہلا حرف الف ہے، اس کی صحیح پرونانسیشن الف ہے، الف نہیں ہے، اور عربی زبان میں قاعدے اور کلیے کے مطابق الف یہ اصل میں الفت کا لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی سے بنا ہے، اور اسی سے الفن یہ لفظ بھی ہے، اور الفن کا مطلب عربی میں ہے دوستی، لإيلاف قریش، اللہ تعالی نے قریش کے لیے ایلاف کر دیا، تو ایلاف کا مطلب ہے کسی عادت کا پڑ جانا، آدمی جس عادت کو محبوب رکھتا ہے، جس فعل کو اچھا سمجھتا ہے اسے بار بار کرتا ہے، تو الف کا حرف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان باہمی طور پر ایک ہیں، تالیف ہے، تالیف قلب کا لفظ بھی یہ اصطلاح آپ نے اردو میں سنی ہوگی، حروف کا مجموعہ الفاظ کو جنم دیتا ہے، اور الفاظ کا مجموعہ کبھی فقرہ بناتا ہے اور کبھی وہ ایک اصطلاح ایک ٹرم کو کوائن کرتا ہے، الفن ہزار، کیونکہ ہزار میں بہت بڑی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ہزار روپے، ہزار سکے، ہزار افراد، تو یہ جو ہزار پر پہنچتا ہے تو بہت بڑی چیز جمع ہو گئی، تو اس کو ایلاف محبت اور دوستی یہ تالیفی وحدت ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے دوست پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے اس دوستی کا اثر دونوں اطراف کو ظاہر ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کبھی کبھی خواتین ایسی ماشاءاللہ باصلاحیت ہوتی ہیں کہ ان کی جگہ مرد کام نہیں کر سکتا، اور مرد اتنے خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ گویا کہ ایک خاتون یا عورت ہیں، اور اسی وجہ سے بعض والد ماں کی جگہ پہ کام کرتے ہیں اور اولاد کو باپ سے ایسی محبت ہوتی ہے، یا اولاد پرورش کے بعد یہ کہتی ہے کہ ہماری والدہ اصل میں ہمارے والد ہی تھے، کیونکہ ان میں خواتین جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہماری ماں بھی مردوں جیسا حوصلہ رکھتی تھی، اور ہماری والدہ تو بالکل ابا کی طرح تھی، یعنی روب داب، سختی سے بولنا، گھر پہ ساری ایڈمنسٹریشن کا قائم کرنا، باہر جانا، معاملات کو سنبھالنا، آئے گئے کی ساخت پرداخت، یہ سب چیزیں والدہ صاحبہ میں ایسی ہی تھیں جیسے والد صاحب میں تھیں۔ تو بسا اوقات مردوں کا عورتوں اور عورتوں کا مردوں کی صفات کا اختیار کر لینا، یہ عام معاشرے اور سوسائٹی میں آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اور بآسانی آپ کو اس کے نظائر، اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ محلوں میں خواتین ہوتی ہیں اور روب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے، اور ایسے شریف مرد بھی ملتے ہیں جو باورچی خانے میں جا کر برتن بھی دھو لیتے ہیں۔ تو ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں، ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ اصل سے چلا آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے جو اب پیدا ہو گئی ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے تھا، آپ سے پہلے بھی ایسے تھا۔ ہم تو اپنی اس بیان کی وجہ سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ اتھارٹی اور سند وہاں سے مل جائے، گرنا جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، بڑی بڑی حوصلے والی خواتین اور بڑے بڑے عورتوں کے اوصاف رکھنے والے مرد ہمیشہ ہر دور میں دنیا کے ہر خطے میں پیدا ہوتے رہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ وہ تالیفی وحدت ہے، یہ وہ الفن دوستی اور محبت اور تعلق کے ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ انسان بالکل ایک الگ چیز ہے۔ آپ شیر کو دیکھیں، وہ ایک الگ چیز ہے، زرافے کو دیکھیں، وہ ایک الگ چیز ہے، چڑیا کو دیکھیں، وہ ایک الگ۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، ان میں اللہ نے انسانوں کو جو فضیلت بخشی ہے تو بنیادی طور پہ الف، اور بنیادی طور پہ الفن یعنی محبت ایک دوسرے کے ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، مثلا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی طبیعت میں بہت کمزوری تھی، جیسے خواتین کی طبیعت ہوتی ہے، گھبرا جاتے تھے جلدی۔ اسی لیے حسان بن ثابت بن منذر بن حرام ان کا اصل نام تھا، اور یہ چاروں پشتیں 120 سال عمر کی ہوئی۔ حسان رضی اللہ عنہ تھے، پھر ان کے والد حسان کے ثابت تھے، پھر ثابت کے والد منذر تھے، اور ان کے والد حرام۔ تو یہ چار پشتیں تھیں جو 120 سال کی عمر کی ہوئی ہیں، اور عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اور حسان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن ایک دن اپنے ان کا ذکر ہو رہا تھا خاندان میں کہ آپ کے والد اور پھر آپ کے دادا اور پردادا یہ سب 120 سال کی عمروں کے تھے اور پھر اس سے بھی آگے بھی، اور آپ کی کتنی عمر ہو گئی؟ تو بہت ہنسے ان باتوں پہ اور لیٹے، اور وہیں ہنستے ہنستے ہی انتقال ہو گیا، 48 برس ان کی عمر۔ یوں بھی ہوتا ہے، اس لیے موت کا کس کو پتا ہوتا ہے کب آ جائے۔ تو 4 پشتیں 120 کی اور 5ویں پشت 48 کی۔ اور حسان بن ثابت بن منذر بن حرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس ناطے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خواتین شاہ مصر نے بھیجی تھی، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا تھیں اور سیرین رضی اللہ عنہا تھیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا آئیں، اور حضرت ماریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا جنم ہوا، اور حسان رضی اللہ عنہ کے گھر میں سیرین تھی، اور سیرین کی اولاد یہ عبد الرحمن تھے، تو عبد الرحمن اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ حسان بن ثابت بہت بڑے آدمی تھے، حسان رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں خواتین جیسی چیزیں تھیں، یہ ہوتا ہے، اور اتنی کمزوری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی معرکے میں بھی انہوں نے ان کی شرکت نہیں، غزوہ خندق میں حاضری ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حسان جس چوٹی کے شاعر ہیں جتنے بڑے، ان سے یہ کام لیا جا سکتا ہے لیکن انہیں لڑایا نہیں جا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حسان تشریف لائے ہیں، اور خندق بڑے معرکے کا غزوہ تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی کی، پتھر توڑا وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو قلعے پہ بٹھا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ خواتین سب کی سب اندر ہیں، اور ایسے نہ ہو کہ یہودی ادھر مدینہ منورہ میں ہماری غیر موجودگی میں قلعے میں حملہ کریں اور خواتین کو تنگ کریں، تو آپ نے کہا تھا یہاں رہنا اور یہاں پہ ڈیوٹی دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ خود کافروں کے مقابلے میں تھے، تو ایک یہودی آ گیا تھا، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کر سکے، بس وہ چلاتے رہے کہ یہودی آ گیا یہودی آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، جو مہمیہ اصل تلفظ تو یہ ہے، رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، بیٹی تھی، حضرت مہمیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ عنہا، تو وہ آگے بڑھی۔ اب دیکھو ان میں مردوں جیسی شجاعت، بہادری، دلیری پائی جاتی تھی، اور انہوں نے دیکھا یہودی واقعی ایک آ گیا ہے، خواتین کی طرف بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے خیمے کی چوب نکالی، کیل، چوب، خیمہ، اس کی رسی، اس کا رسہ جہاں جا کے بند جاتا ہے، انہوں نے وہ نکالی چوب، اور جا کر یہودی کے سر پہ دے ماری اور مر گیا۔ جب مر گیا تو صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسان اس کا اسلحہ اتار لو، یہ مال غنیمت میں کام آئے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا اور آپ اسے تقسیم فرما دیں گے۔ تو حسان رضی اللہ عنہ اس منظر سے ہی اتنا گھبرائے کہ آگے نہیں بڑھے، انہوں نے کہا یہ کام بھی تم خود ہی کر دو، تو صفیہ رضی اللہ عنہ میں بڑی ہمت تھی، جرت تھی، انہوں نے اس کا اسلحہ بھی اتار لیا. اب خواتین ہیں، میت دیکھ کے ڈر جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک خاتون ہے کہ جا کے اسلحہ اتار لیا. تو مردوں میں عورتوں کی اور عورتوں میں مردوں کی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا. یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، یہ غزوہ خندق میں بس آئے، اس کے علاوہ کہیں نہیں گئے. جن لوگوں نے لکھا ہے کہ بدر میں بھی تھے، ایسے نہیں ہیں. یہ انصاری تھے، خزرجی تھے، اور بہت پائے کے اس اعتبار سے صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ دیکھو یہ قریش مجھے برا کہنے کو میرے خلاف پوری پوری نظمیں لکھتے ہیں، اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جواب دیتے تھے، اتنے شدید جواب دیتے تھے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے تیروں سے زیادہ ان کافروں اور مشرکین مکہ کے کلیجوں کو چھلنے کے لیے حسان کے شعر کافی. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے خلاف بنو نذیر میں ایک چیز لکھی تھی، اور مکہ مکرمہ میں حارث بن ابو سفیان قریش کے زبردست شاعر اور جوان، اور وہ بھی آگے سے ایسے ہی جواب دیتے تھے. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا ایک شعر مکہ پہنچا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاذرہ فرمایا تھا. بنو نذیر جو تھے یہودی قبیلہ تھا، ان کا محاصرہ فرمایا تھا. محاصرہ نہیں، وہ تو اس کا مطلب ہے لیکچر، علم پر مبنی کوئی تقریر. محاصرہ فرمایا تھا، تو اس محاصرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں منع کی تھیں، کچھ چیزوں کے کاٹنے کا حکم دیا تھا. تو یہ شعر جب حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا پہنچا وہاں مکہ مکرمہ، تو اس نے جواب میں شعر کہہ کے بھیجا اور اسے کہا تم اور یہودی لڑتے رہو، اور یہ آگ لڑائی کی جاری رہے حتیٰ کہ مدینہ جل جائے، اور ہم دور بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے. تو یہ شاعری میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ملکہ انہیں عنایت فرمایا تھا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب بہت زیادہ شاعری ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ جواب دیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ چیزیں لکھی ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اجازت لے دو حضرت سے تو میں ان کو جواب دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے فرمایا نہیں علی نہیں، یہ تو بات حسان سے کہو وہ کرے گا. تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ پہ اترے اور بہت زبردست انہوں نے قریش کی ہجو کی، قریش کو برا بھلا بھی کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قریش جو ہے نا، ان میں میں بھی قریشی ہوں، میرا ہر جگہ نسب ملتا ہے، تو دیکھو کہیں ایسے نہ ہو کہ تم میرے آبا و اجداد کی توہین کہیں کر بیٹھو. تو پھر فرمایا کہ ابو بکر کے پاس جاؤ، اور ابو بکر قریش قبیلے کی ساری رشتہ داریوں کو جانتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پھر حاضر ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ قریش کے خلاف جو آپ نے لکھا ہے، اچھا اس میں سے دو ان خواتین کو چھوڑ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانیاں اور دادیاں بنتی ہیں، ان خواتین کو چھوڑ دو، باقی پھر تم ان خواتین کے متعلق کچھ کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے کیا دودھ پلایا اپنی اولادوں کو، اور کیا حق اور ناحق کی تمیز یہ لوگ نہیں کر سکتے، اس طرح کے جملے. تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی شاعری پہ نقد کرنے کے لیے کہ کہیں اس کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب تک نہ پہنچ جائے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سنتے تھے. اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھولے بھی بہت تھے، بہت سادہ آدمی، شاعری جس غضب کی تھی، طبیعت بھی اتنی بھولا پن بہت تھا، کوئی بھی بات میں لگا لے کہہ دے تو اس پہ ان کو اعتبار بھی ہو جاتا تھا. اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو معاملہ اٹھا ان پہ تہمت کا, اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. اسی وجہ سے یہ ہمارے ہاں کتابوں میں آیا ہے, یہ روایت آپ کو اس لیے سناتے ہیں کہ اہل تشیع اس روایت کو بیان کرتے ہیں, اور وہ روایت کے الفاظ بیان کرتے ہیں اور پس منظر بیان نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ آپس میں لڑتے تھے, اور یہ دیکھو حسان کو لعین کہتے تھے کہ خدا کی لعنت پڑے اس پہ, حسان پہ, حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. تو جہاں اہل تشیع صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بدنام کرتے ہیں, وہ اس قسم کی چیزیں ہماری کتابوں سے لا کر دکھاتے ہیں. ہے یہ صحیح؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اور راوی ہیں اس کے سعید ابن جبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سعید رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا, تو کسی نے کہا کہ وہ حسان لعین آیا ہے, حسان آئے ہیں, ولیعز باللہ خدا کی لعنت اس پہ پڑے. کہنے والے نے اس لیے کہا کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا جو ہوا تھا اس میں شامل تھے, تو ایسے لوگوں پہ خدا کی لعنت پڑے, اس نے اس اعتبار سے کہا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا, انہوں نے کہا ایسے نہ کہو. اور بہت عمدہ جملہ فرمایا, انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ حسان اپنے قلم اور اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہا ہے, اور قریش اور مشرکین کے خلاف جہاد کرتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کتنی احتیاط سے انہوں نے تعریف کی, یہ بڑے لوگ تھے, اس لیے چن چن کے الفاظ لاتے تھے, جملے بولتے تھے بہت عقل مندی کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ وہ مجاہد تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ ان کی طبیعت میں بہت نرماہٹ ہے, میدان جنگ میں خون, قتل, لوگوں کے سر کہاں دیکھ سکتے تھے. بر بنائے ذوف قلب, لیکن جہاد تو کیا, زبان سے جہاد کیا اور زبردست جہاد کیا, اور قلم سے یعنی وہ لکھتے تھے. تو انہوں نے کہا اسے نہ کہو, وہ مجاہد ہیں زبان سے اور جہاد سے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع انہوں نے کیا ہے بہت شاندار طریقے پہ. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ جن کے معاملے میں یہ ہو گئے تھے, باتوں میں آ گئے تھے منافقین کی, ام المومنین رضی اللہ عنہ ان کی بڑی قدر کرتی تھی, بہت زیادہ. یہ جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, مسروق کہتے ہیں, مسروق بہت بڑے تابعین میں سے ہیں, یہ ان لوگوں نے ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ہاں تعلیم بھی حاصل کی ہے, تربیت بھی حاصل کی ہے. یہ ہیں ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ میں گیا تھا ام المومنین رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے, تو سرخ لباس میں تشریف فرما دی. یہ مسروق کہتے ہیں کہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا, تو اس نے جواب دیا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اور حسان بن ثابت. تو مسروق کہتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو, بلاؤ اندر انہیں. تو میں نے کہا ام المومنین آپ جانتی نہیں ہیں اس نے آپ کے کردار کے بارے میں کیا کہا تھا. تو فرمایا, دفاع کیا حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا, فرمایا نہیں مسروق ایسی بات نہیں ہے, ہو گیا جو ہو گیا, میرے متعلق جو انہوں نے کہا تھا کہہ دیا, لیکن تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کتنے اچھے اشعار کہے. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے کہ لوگوں کی خوبیوں پہ نظر رکھنا اور لوگوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا. تو مسروق کہتے ہیں میں نے ان کی توجہ اس طرف بھی دلائی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ انہیں سزا دے گا. تو فرمانے لگی مسروق اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس بیچارے کی آنکھیں جاتی رہیں, نابینا ہو گئے ہیں. بلاؤ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آئے, ام المومنین رضی اللہ عنہ کی شان میں ان کا قصیدہ ہے بہت زبردست. انہوں نے کہا ام المومنین آپ اس اونچے مرتبے کی خاتون ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف اور جس کی منقبت اور جس کی شان اور جس کی پاکیزگی میں آیات مسجدوں میں پڑھی جائیں اور خدا کی کتاب کی تلاوت کی جائے اور پھر آپ کا ذکر اور آپ کی پاکیزگی کا ذکر آئے. بہت اچھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض مرد ہوتے ہیں ان میں عورتوں جیسی چیزیں ہوتی ہیں, کھانا پکا لینا, اپنے بچوں کے لباس, ان چیزوں کا خیال رکھنا. بیوی سو رہی ہے اور بچوں کے لیے ناشتہ تیار کر دینا, کوئی عیب کی چیزیں نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے. اور پھر اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے. مثلا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا. حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں, اور دیکھیں آپ انہوں نے اس یہودی کو مار بھی دیا. بلوچستان میں عورتیں دیکھیں, کئی جگہ ہم نے دیکھا کہ مہمان آ گئے, وہ خود ہی بکری دمبا کوئی ایسی چیز ذبح کر لیتی ہیں, کھال اتار لیتی ہیں, پکا لیتی ہیں, مہمانوں کو کھانا دے دیتی ہیں. جبکہ اور جگہوں پہ ایسے نہیں ہیں, وہ تو ذبح کا منظر نہیں دیکھ سکتی. بہت سی خواتین ایسی ہیں. تو خواتین میں مردوں کی عادات کا پایا جانا, روب کا ہونا, اور ایک ایسی خاتون جو پورے گھر اور فیملی کو کنٹرول کر سکتی ہو, بہت سی مثالیں معاشرے میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں, اور کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی, اور ان کے والد جو تھے محمیہ, یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز تھے. محمیہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ صفیہ میری پھوپھی کہیں اس غرے میں نہ رہنا کہ چونکہ میری پھوپھی ہو اس لیے تم بخش دی جاؤ گی. اللہ کے ہاں قیامت میں تم لوگوں کے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. مراد یہ تھی کہ اپنا عقیدہ صحیح رکھنا. اعمال مراد نہیں ہوتے ہر جگہ, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قیامت میں لوگوں کو نفع دے گی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزا کافر تھے اور مشرک تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری انہیں بھی نفع دے گی. اس لیے اہل السنہ نے جہاں شفاعت کی بحث کی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نسب کا مل جانا کن لوگوں کو قیامت میں کیا کام دے گا. تو یہ محمیہ جو ہیں, یہ ان کی بیٹی تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اگر آپ شروع کریں حضرت عبد المطلب سے, تو عبد المطلب یہ چار بھائی, انہوں نے بڑے کام کیے. انہوں نے ہاشم کے بیٹے تھے نا یہ, تو ان چاروں بھائیوں نے دنیا کی چار بڑی طاقتوں سے سرٹیفکیٹس لے لیے, تحریر لے لی یمن سے اور عیسائیوں سے روم میں اور ایرانیوں سے بھی, اور ایک جگہ اور بھی ہے, یا تین جگہ ہیں. بہرحال ان بھائیوں نے وہاں سے لکھوا لیا کہ قریش مکہ کے جب تجارت کرنے کے لیے آپ کے علاقوں میں آئیں گے تو آپ ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کریں گے, اور ان کی حفاظت بھی ہوگی قافلے کی, آپ کی فوج کرے گی. اور آپ لوگ جب مکہ آئیں گے آپ کے قافلے تو ہم ٹیکس بھی وصول کریں گے اور ہماری گارنٹی بھی نہیں ہے، ہم کریں گے حفاظت مگر کچھ ہو جائے تو ہماری گارنٹی نہیں ہے. بادشاہوں نے لکھ کے دیا، بڑے ذہین لوگ تھے. حضرت ہاشم لے آئے تھے سرٹیفکیٹ، وہ حضرت ہاشم کو ملنے ہی نہیں کوئی دیتا تھا، ایران کا بادشاہ حضرت ہاشم اجنبی فرد سے ملے، بڑے ذہین آدمی تھے. انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، بیٹھ گئے بادشاہ کے محل کے قریب اور جو آتا تھا اسے کھانا کھلا دیتے تھے. فوج نے دیکھا کہ یہ کیا حرکت ہے، پھر انہوں نے کہا اچھا کام کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. بادشاہ تک بات پہنچ گئی فوراً میں کہ ایک ایسا درویش بھی کوئی آیا ہے، تو انہوں نے بلا لیا بادشاہ نے، آسانی سے ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے باتوں میں بتایا اور بادشاہ سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ ایران کے تحت ہی آتا تھا، ایرانی حکومت کا، ایران کی سلطنت کا ایک حصہ تھا. تو عبد المطلب یہ بھی، انہوں نے بھی بڑا کام کیا، ظاہر ہے کہ اثر رسوخ کے آدمی تھے. آپ نے سورہ فیل کی پڑھا ہوگا تفسیر میں کہ چار، نہیں سورہ فیل کی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یمن سے جب آئے تھے ہاتھی تو 200 اونٹ ان کے پکڑ کے لے گئے تھے. تو جس شخص کے مکہ مکرمہ کی وادی میں 200 اونٹ چر رہے ہوں اس آدمی کے تمول کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، 200 اونٹوں کا مالک کتنا پیسہ ہوگا. بہت بہت امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے. یہ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ہاں تو وہ پھر غربت اور یہ چیزیں کچھ آ گئی تھی، ورنہ اصلاً کے لوگ بہت امیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے. تو اسی لیے پھر ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی تھی، پھر آمنہ کے متعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کے متعلق فرماتے تھے کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی، وہ بیچاری تو خشک گوشت کم قیمت کا لا کے پکاتی تھی. تو یہ اس نسل کا ذکر ہے، ورنہ بہت مال اللہ نے ان لوگوں کو دیا تھا. عبد المطلب کے بیٹے تھے تو قریش نے جب انہیں تنگ کیا، ستایا، زیادہ لوگ نہیں تھے اور ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا، وہ کھودنا چاہتے تھے زمزم کنواں اور بنانا چاہتے تھے بیت اللہ، اور افراد کی قوت ان کے پاس نہیں تھی. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، دعا مانگی کہ اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں تو میں یہ کام کر دوں. اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عنایت فرمائے، انہوں نے نظر مانی کہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. وہ پھر قصہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بہت جگہ آیا ہے، اور پھر وہ حضرت عبداللہ کو لے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے. اس میں بھی آتا ہے کہ 100 اونٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیے. 100 اونٹ جو آدمی بیک وقت اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہو کہ ایک اونٹ گرتا ہے اور دوسرا اس پہ اور تیسرا اور چوتھا اور 100 اونٹ، اور مکہ والوں کا پیٹ بھر گیا، اتنا گوشت ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں تھا، تو ظاہر ہے کہ 100 اونٹ کون اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے تھے، پھر ایک بیٹے تھے ان کے ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، پھر ایک بیٹے تھے ان کے حارث، اور حارث کے بیٹے تھے ربیعہ، اور ربیعہ نے پھر اپنے بیٹے کا نام عبد المطلب ہی رکھا تھا اپنے والد کے نام پہ. پھر ان کے بیٹے تھے عبد المطلب کے عباس، تو عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو گئے نا، تو حارث آپ کے چچا تھے، عباس آپ کے چچا تھے، عباس کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس جو مشہور ہیں، اور فضل بن عباس. یہ جتنے عباسی خلفاء ہیں یہ سارے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے. اسی لیے ہارون الرشید جو تھا اس نے عید کی نماز کہا کہ پڑھوں گا. ہارون الرشید بہت بہت متقی آدمی تھا, بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے رمضان کے فوراً بعد یکم شوال کو حج کا احرام باندھا. حج ہونا تھا شوال, ذیقعد اور ذیلحج, دو مہینے اور 10 دن کے بعد, اور بغداد سے ننگے پاؤں پیدل چلا اللہ کی تعظیم میں, اللہ کے گھر کے احترام میں. 2 مہینے اور 10 دن تک اس نے آرام باندھا اور پیدل بغداد سے مکہ مکرمہ حاضری. 2 مہینے 10 دن اپنے آپ کو احرام کی پابندیوں میں رکھنا, اور وہ بھی بادشاہ وقت کا, بہت مجاہدے کی چیز. انہوں نے نماز پڑھنی تھی تو ہمارے حنفیوں کے ہاں 6 تکبیرات ہیں عید کی, تو 6 سے لے کے 16 تک, یعنی کم سے کم عید کی تکبیرات 6 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 16 ہیں. تو عید کی تکبیرات میں اگر کوئی آدمی 9 تکبیریں کہے تو بھی ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو نیت کرتے ہیں نا کہ 6 تکبیرات واجب, تو اگر وہ 9 کی نیت کرے گا تو بھی ٹھیک ہے, 16 تک نیت کی جا سکتی ہے. یہ سب چیزیں حدیث میں آئی ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چیزیں ثابت ہیں. شامی نے اس کو لکھا رحمہ اللہ. تو ہارون رشید کو یہ ہوا کہ امام ابو یوسف قاضی القضات چیف جسٹس نماز یہ پڑھائیں, اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے دادا تھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے احد میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں ان سے کہا تھا کہ بیٹے بچے واپس چلے جاؤ, تمہاری عمر تھوڑی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو میں اپنا ہاتھ دست مبارک ان کے سر پہ رکھ دیا تھا. کوئی 125 سال کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکتیں مجھے اپنے وجود میں آج بھی محسوس ہوتی ہیں. تو قاضی تھے یہ, قاضی القضات ہو گئے تھے, تو انہیں ہارون کو خیال آیا کہ یہ اگر نماز پڑھائیں گے عید کی تو 6 تکبیرات کہیں گے. تو پھر انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہوں, اور ہمارے دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عید کی نماز میں جتنی تکبیرات کہتے تھے آپ اتنی ہی کہیے گا. تو شاید وہ 12 تھیں یا 16 تھیں, تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ہی تکبیرات سمیت نماز عید کی پڑھائی تھی. اب آپ اس واقعے کو دیکھیں نا, ایک چیز وہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے. ایک آدمی تاریخ میں, ہم جانتے ہیں وہ کس نے لکھا ہے, ایک آدمی تاریخ میں کہتا ہے کہ ابو یوسف تو اتنا زیادہ معاذ اللہ استغفر اللہ بکاؤ مال تھا, اور بنو عباس سے اتنا کماتا تھا کہ عید میں 6 تکبیروں کا فتویٰ دیا اور جا کر 12 تکبیریں 16 تکبیریں کہہ دی تاکہ ہارون خوش ہو. دیکھا آپ, ایک ہی واقعہ ہے. ہم اس سے کیا بتا رہے ہیں کہ اس نے پیغام بھجوایا کہ مجھے عید کی نماز حضرت پڑھا دیجئے جیسے ہمارے دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے. انہوں نے 12 یا 16 تکبیرات کہیں, ہمارے نزدیک وہ ہیں, اگرچہ اب اس کا عمل نہیں رہا لیکن ہمارے نزدیک اب بھی وہ ہیں. اور جو اس سے خراب بات نکالنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ حکومت کی خوشامد تھی. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ ایسے برے آدمی تھے. تو تاریخ یہ پلاسٹر آف پیرس جیسے ہوتا ہے نا, وہ ہے, اسی سے آپ حرم بنا لیں, اسی سے آپ بت بنا لیں, اسی سے مسجد کا منارہ بنا لیں, اور اسی سے کوئی اور چیز بنا لیں. تو تاریخی روایات ایسے بھی ہوتی ہیں. اب جو بولنے والا, بیان کرنے والا, لکھنے والا ہے, وہ کیا بولتا ہے, اس سے کیا نتیجہ نکالتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے, تو یہ سارے جتنے بھی رشتے تھے اب عبداللہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، ابو طالب سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد بہت ہو گئی، چچا تھے ان میں، فضل ابن عباس تھے، قسم تھے، عبداللہ ابن عباس تھے رضی اللہ عنہ، بہت بڑے بڑے لیے لوگ ہوئے۔ پھر اسی طرح حارث تھے، ان کے بیٹے ہوئے ربیعہ، اور ربیعہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبد المطلب۔ عبد المطلب بن ربیعہ بن عبد بن حارث بن عبد المطلب۔ اور ادھر جو تھے فضل بن عباس بن عبد المطلب، یہ جمع ہو گئے۔ سارے مدینہ منورہ میں کزنز ہو گئے نا، سب چچا اور تایا کے بیٹے ملے۔ تو یہ جو عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب تھے، یہ ہیں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ تو عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان دونوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت اموال آئے۔ یہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں حاضر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ چھوٹے ہوتے تھے، اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے لیکن مطلب یہ کہ عمر کے اعتبار سے جوان تھے۔ ان دونوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھا لیا تھا اونٹ پہ، پیچھے کوئی اور تھا، آگے کوئی اور تھا۔ تو یہ قصہ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، فضل تھے یا قسم بن عباس تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک تھے، بالکل جوان۔ تو وہ کہتے ہیں راوی کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے مزدلفہ سے منا کی طرف حج میں، تو سامنے سے خاتون آئی، بہت خوبصورت لڑکی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں فضل یا قسم ایک ہیں، انہوں نے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اور ذکر یا جس چیز میں بھی ہوں گے، آپ نے اس لڑکے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے پورا پھیر دیا، زبان سے کچھ نہیں فرمایا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ عملاً کر کے دکھا دیتے تھے کہ کیا صحیح ہے، کیا چیز ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے۔ انہی میں سے کسی ایک کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا تھا دست مبارک۔ تو یہ دونوں جمع ہوئے، فضل بن عباس بن عبد المطلب بھی، اور عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، لڑکے سے تو تھے۔ اور یہ حج سے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے، یا پہلے کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مقرر کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال تقسیم کرے، تو ہم لڑکے ہیں، ہمیں بھی نوکری چاہیے، اور اگر ہمیں بھی مقرر فرما دیں تو ہماری کچھ آمدن ہو جائے گی۔ اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے چچا لگتے تھے، تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ نہ کہنا، مت جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہیں کریں گے۔ ان سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا ان دونوں کے باپ نے، یعنی ربیعہ نے بھی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے بیٹوں کو نہ بھیجنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا نہیں ہے، یا تو یہ مراد تھی کہ خاندان میں عہدے تقسیم کریں، یہ مزاج نہیں ہے، یا کوئی اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، اب آپس میں جو کزنز ہیں، جو بھائی ہیں، جو چچا اور بھتیجا ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تو بھتیجے ہی ہوئے نا، ان کی گفتگو کو عام آدمیوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تو بڑے تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چچا لکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم کرتے تھے. ان دونوں نے کہا کہ علی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنا داماد بنایا اور تمہاری شادی ہوئی، ہم نے کبھی اس کی مخالفت کی ہے؟ کوئی ہمیں اس پہ اعتراض ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا. اور آج ہمارے بیٹے جا رہے ہیں اور ہمارے بچے کوئی عہدہ لے لیں گے تو تمہیں اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ ان کا اچھا کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں آپ کو بس اتنی بات بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے بھی نہیں اور ان کا مزاج یہ نہیں ہے. اور فرمایا چچا یہ ہے چادر میری بچھائی، ان کا مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں اور اس وقت تک یہیں سوؤں گا، یہیں رہوں گا جب تک کہ تمہارے لڑکے جواب لے کے نہ آ جائے. وہ دونوں بچے پہنچے، فضل بن عباس بن عبد المطلب اور یہ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر تشریف نہیں لائے تھے، ظہر کی نماز پڑھائی تھی. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پھوپھی کی بیٹی تھی. یہ ساری رشتے داریاں ہو گئی نا، تو یہ دونوں لڑکے جا کے پہلے کھڑے ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان دونوں کو کان سے پکڑ لیا محبت سے، اور دونوں کے کان پکڑ کے ذرا سا کھینچے اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی اہم بات ہے جو تم مجھ سے کہنے آئے ہو، بولو. پھر گھر لے گئے، تشریف فرما ہوئے، فرمایا بچوں کو جو بات کہنی ہے. ان کا اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ لوگوں پہ احسان فرمانے والے ہیں، آپ بہت زیادہ خیر کے کام کرنے والے ہیں. اور پھر تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، عرض کی اللہ کے رسول اتنے لوگ ہیں جنہیں آپ نے صدقات اور زکوٰۃ کے اموال کی تقسیم کے محکمے میں رکھ لیا ہے، ہم دونوں کو بھی رکھ لیں. اور اللہ کے رسول آپ جانتے ہی ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہم جوان ہو گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سمجھ گئے اور سر جھکایا اور خاموش ہو گئے. اتنے دیر تک، بہت دیر تک آپ بالکل خاموش رہے، حتیٰ کہ ان دونوں نے چاہا کہ بات شروع کریں تو انہوں نے دیکھا پیچھے تو وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی، تو انہوں نے اشارے سے منع کیا کہ بات نہیں کرتے، نہیں کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ کرتے تھے، کسی بات کا جواب دینا ہوتا تھا تو دیر تک سوچتے رہتے تھے عواقب نتائج، اس لیے جواب جلدی نہ دینا یا کسی سے کوئی تسلی آمیز فکرہ کہہ دینا کہ اچھا بھئی ہم غور کریں گے، اچھا کل آئیے گا پھر بات کریں گے، اچھا اس کے لیے وقت چاہیے، اتنی جلدی فیصلے نہیں کیے جاتے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. بہت طویل سکوت اختیار میں، حتیٰ کہ ان دونوں بچوں نے چاہا کہ گفتگو کریں تو انہوں نے اشارے سے منع کر دیا، کہا نہ بات نہ کرنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور فرمایا دیکھو بچوں، یہ جو زکوٰۃ ہے نا، اوساخ الناس، یہ ایسے ہی ہے جیسے جیسے کوئی آدمی نہاتا ہے نا تو جسم کا میل کچیل بہتا ہے، تو یہ مال کا گندا میل ہے جو بہ رہا ہے. میں نہیں چاہتا میرے خاندان میں کوئی اس میں آئے، میرے خاندان میں کسی کو یہ پیسہ ملے. جڑ کاٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ داری، ورنہ اگر سرمایہ داری سادات کے لیے ہو جاتی تو امت کی پوری زکات انہی کے پاس جاتی، کیوں کوئی کسی کو دیتا؟ سب کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہے. آپ اس کی دو تین مثالیں دیکھیں نا ہماری پریزنٹ سچویشن میں، لاکھوں مسلمان، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان، یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے قربانی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے ہیں، ان کی محبت میں، ان کے احترام میں، ان کے ساتھ تعلق میں، اور 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 ان کی شفاعت کے لیے اور وغیرہ وغیرہ. تو سعادات کا بھی یہ ہوتا. اور دوسری آپ دیکھیں خمس ہے، ہمارے یہاں زکات ہے، اہل تشیع کے یہاں خمس ہے، پانچواں حصہ مال. تو خمس کا پیسہ جو ایران میں بہت بڑی مقدار میں وہاں جاتا ہے، یہ تو سارے اہل تشیع خمس نہیں دیتے، جیسے سارے اہل سنت زکات بھی نہیں دیتے، وگرنہ اگر یہ صرف خمس اہل تشیع دینے لگ جائیں شاید اس سے زیادہ رچ گورنمنٹ دنیا میں نہ بن پائے. ہمارے یہاں اگر زکات سارے لوگ دینے لگ جائیں اور اس کی منصفانہ تقسیم ہو تو غربت ختم ہو جائے. آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، ہمیں نہیں پتا ریکارڈ میں کیا لکھا ہوگا، لیکن معلوم نہیں کس سال کا الیکشن تھا، اس الیکشن میں اخبارات میں آیا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بیت المال کو خط لکھا کہ زکوٰۃ کا اتنا پیسہ مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنا الیکشن لڑ سکوں. تو یہ زکوٰۃ کی اگر وہ خبر سچی ہے تو زکوٰۃ کی تقسیم ایسے ہوتی ہے، پھر اس میں غربت کہاں ختم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا بچوں میرا نہیں جی چاہتا کہ میرا خاندان اس میں ہو. اور محیمہ جو تھے، محمیہ رضی اللہ عنہ، ان کو فرمایا کہ تمہاری بیٹی ہے نا، ان کا جی، تو فرمایا اس کا نکاح فضل سے کر دو. اور دوسرے لڑکے عبد المطلب کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ نوفل بن عبد المطلب، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، فرمایا تم اپنی بیٹی کے نکاح اس سے کر دو. تو یہ نکاح، یہ جو یہاں پر آتا ہے نا، یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے، اور مسلم کی اس روایت میں محمیہ، اصل لفظ یہ ہے محمیہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بنتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، ان کے ساتھ رشتہ داریاں، ان کا تذکرہ، یہ سب سیرت کی چیزوں میں سے ہے جسے ہم بھول گئے. اور یہ انحراف کا پہلا نقطہ جو لگا تھا نا، وہ آپ سے عرض کریں، چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی تاریخ پڑھیں. ہمارا نصاب تعلیم جو بدلا تھا نا، اس انحراف کا پہلا نقطہ انگریزوں نے لگایا تھا یہ کہہ کے کہ ہم ہندوستانیوں کے لیے ایسا نصاب تعلیم مرتب کریں جو غیر مذہبی ہو. بس ان کا انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اس میں مذہب کا کیا دخل ہے؟ بھی ہندو ہے، مسلمان ہے، پڑھے، اپنی ڈگری لے. اس کی تجدید پھر جنرل کیانی نے کی، جو انہوں نے اسکول بنائے، ان کا فزکس، کیمسٹری، یہ چیزیں پڑھائیں. پاکستان کو کیا پڑھانا ہے؟ ہسٹری نکل گئی. اسی طرح مذہبی چیزیں بھی، اردو بھی، ان چیزوں کو ہٹا کر انہوں نے پھر ایک سکول بنایا، وہ چل رہا ہے. لیکن بہرحال یہ چیز تو قابل قدر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سکولز بنے، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ تعلیم بچوں میں زیادہ عام. تو نصاب تعلیم جتنے بھی ملک میں بنتے ہیں، ایک نقطہ یہ ہے کہ غیر مذہبی بنائے جائیں، اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ مذہبی بنائے جائیں. اور یہ جتنے بھی تعلیم کے ماہرین حکومتوں کو تجویزیں اور مشورے دیتے رہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اس نقطے کو کسی نے اجاگر کیا ہو یا زور دیا ہو کہ آپ اپنے اسکول میں جو نصاب تعلیم رائج کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہوگا، یہ ہوگا یا وہ ہوگا، یا یہ کہ دونوں کو مکس کرنا ہے. کچھ حصہ مذہب کا بھی ضروری ہے، اور کچھ حصہ ہماری اپنی تاریخ کا بھی ضروری ہے، اور سیرت کا بھی ضروری ہے، اور وہ جو کچھ بچے نے بننا ہے اس حصے کو غالب رکھ کے اس کو مغلوب کرنا ہے. مدارس میں انہیں غالب رکھ کے اس کو مغلوب کرنا، یہ بھی ایک سوچنے کا طریقہ ہے، اور یہ بھی ایک نصاب تعلیم مرتب کرنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو چیزیں ہیں وہ نہیں آتی، اب سیدھے سیرت طیبہ نہیں پڑھاتے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا میں یہ مردوں جیسی باتیں تھیں، اس کا بہت، اس کے اور بھی قصے ہیں، لیکن ایک چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ انہوں نے مارا بھی اور اس کا اسلحہ بھی اتار لیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا کی چار بیٹے جن کے شہید ہو گئے تھے، خنسہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، اور خنسہ بنت خزام تھی، ان کے والد کا نام خزام تھا رضی اللہ عنہ، بیوہ ہو گئی تھی، اور ان میں مردوں جیسی شجاعت، بہادری، دلیری تھی۔ ان کے والد نے ان کا نکاح عوفی سے کر دیا تھا، وہ لڑکا انہیں پسند نہیں تھا، تو یہ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کی اللہ کے رسول مجھے ابو لبابہ پسند ہیں اور میں والد کے نکاح کو نہیں قبول کر رہی، والد نے ادھر نکاح کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو لڑکی اپنے لیے شوہر منتخب کرتی ہے وہی اس کا شوہر ہے، اس کے ساتھ نکاح کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کو توڑ دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جس سے وہ مانوس ہے یا جس سے اسے تعلق ہے نکاح وہیں پہ ہوگا۔ تو یہ سناتی تھی اپنا واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میرا نکاح توڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میرا نکاح پھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو عورتوں میں مردوں کی اور مردوں میں عورتوں کی صفات اس طرح سے کہ اچھے طریقے پہ پائی جائیں، بات تو یہاں سے چلی تھی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا، اور بڑا امتحان ہو جاتا ہے جب ہم اخلاقیات کے باب میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ خواتین میں کئی ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور مردوں میں بھی کئی ایک چیزیں، مردوں میں جو شجاعت ہوتی ہے، خواتین اس شجاعت اور اس دلیری اور اس بہادری سے کہاں لڑ سکتی ہیں؟ اللہ نے ایک وصف رکھا ہے، اور عورتوں میں جتنا صبر ہوتا ہے وہ مردوں میں نہیں ہوتا، عورتیں صبر کر لیتی ہیں، زندگی صبر میں گزر جاتی ہے، غربت ہے، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، صبر اصل میں رد اور قبول کا امتحان ہے، بس صبر در حقیقت رد اور قبول کا امتحان ہوتا ہے، کیا چیز اللہ نے لے لی، قبول فرما لی، یہ چیز تمہارے پاس ہے اور ہم اسے واپس لے رہے ہیں، اولاد ہے، ماں سے پوچھیں اس کے بچے ہیں، تو اللہ واپس لے لیتا ہے کہ بس اتنے عرصے تک تمہاری پھر میری، اور اللہ تعالی رد بھی کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے درخواست کو، بعد میں اجر دے گا، اے خدا پیسے چاہیے، رزق چاہیے، نہیں ابھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پہ جو صبر کرتا ہے نا، یہ صبر اسی کا نام ہے کہ رد اور قبول دونوں میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دے، کہ اللہ جو آپ چاہیں، جو تیرا فیصلہ ہے بس سب سے اچھا ہے، میری پسند اور ناپسند دونوں اے پروردگار تجھ میں ختم۔ موت سے دھچکا نہیں لگتا، فلاں کا انتقال ہو گیا تو مرد یا عورت سوچ لیتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اس موقع پہ اس نے واپس لے لینی تھی اپنی یہ نعمت، بالکل ٹھیک۔ تو خدا کے فیصلوں پہ اسے کوئی کلام نہیں ہوتا. سب سے بلند ترین مرتبہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بار 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 شاید سینکڑوں مرتبہ ارشاد فرمایا ہوگا, ہم نے ان سے سنا, فرماتے تھے سب سے بلند تر مرتبہ اللہ کی رضا ہے, اللہ کی خوشی ہے. بس فرماتے تھے اس کے لیے سارے کام کرنے چاہیے کہ اللہ خوش رہے, اپنے نفس پہ قابو پا کے, اپنی طبیعت پہ جبر کر کے اللہ کی خوشی میں خوش ہو جانا چاہیے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلا من اللہ ورضوانا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی خوشی چاہتے ہیں, تو فرمایا یہ دیکھنا کہیں کہ اللہ نے اپنی رضا کو بعد میں ذکر کیا اور فضل کو پہلے ذکر کیا, اس کی کیا حکمت. تو اللہ کا فضل, اللہ کی رضا, یہ اصل چیز ہے. اس سے بلند تر کوئی مرتبہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ملتا. اللہ کی رضا, اللہ کی خوشی, اس سے بلند تر کوئی مرتبہ ہوتا تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ کو ملتا, کیونکہ ایسا مرتبہ ہے جس میں نفس انسانی مطمئن ہو جاتا ہے. اور نفس انسانی مطمئن ہوتا ہے در حقیقت دو چیزوں سے, صبر سے اور شکر سے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صبر اور شکر جو ہے نا لفظ دو ہیں, لیکن اصل میں یہ دونوں الفاظ اور کیفیات جب مل جاتی ہیں تو پورا مومن بن جاتا ہے, بڑے آدمی ہوتے ہیں ایسے. صبر اور شکر دونوں مل جائیں, اتنا صبر آ جائے کہ دیکھنے والے شکر کریں, اور اتنا شکر کی حالت طاری ہو جائے کہ دیکھنے والے صبر کریں. یہ ہے صبر اور شکر کا عروج اور مقام جو خود اللہ کے ہاں مطلوب ہے. سمجھے, اتنا صبر کرے, تنگ دستی ہے, مصائب ہیں, تکالیف ہیں, پریشانیاں ہیں, پروموشن نہیں ہے, یہ ہے یہ ہے, کہ دیکھنے والے ایک مرتبہ تو کہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا قبل, اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس امتحان میں نہیں ڈالا جس امتحان میں تم پڑے ہو. اس کا صبر ہے, اس کے لیے شکر کا موقع ہے کہ میں ہوتا تو پھسل جاتا. جو بیماری تمہیں ہے اگر میں اس میں پڑ جاتا تو میں تو کفر کر بیٹھتا, اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا. کئی لوگوں کی زندگیاں ایسی, عورت ہے, ساری زندگی تہمتیں لگتی رہی, پاک دامن عفیفہ, جب اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی اس وقت بھی خاندان والے سے جینے نہیں دیتے تھے, پھر شادی ہو گئی تب جینے نہیں دیتے, پھر سسرال کا عذاب آ گیا وہ جینے نہیں دیتے, پھر ماں دادی نانی بن گئی پھر اس کی طرف سے تکالیف آئیں, تو کوئی اس کی ساری زندگی پہ غور کرتا ہے یا کرتی ہے اور کہتی ہے شکر ہے جو صبر کے مراحل اس نے طے کیے ہیں, بابا ہم ہوتے تو بالکل پگھل جاتے, ہم ہوتے تو پتہ نہیں خودکشی کر لیتے, کیا کرتے. آفرین ہے اس خاتون پہ کس نے صبر کیا ہے, اللہ کا شکر ہے میں اس حالت سے نہیں گزرا. یہ حقیقی صبر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو امتحان آئے, جو کیفیت آئے, اس کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا. مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہے جو غلط ہے, مطلب یہ ہے کہ اسے برداشت کرنا, ہمت کا پیدا ہونا. دوسرا شکر ادا کرتا ہے, شکر ہے میرے پہ یہ نہیں کیفیت. اور شکر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اتنا کچھ دے دے کہ دیکھنے والا صبر کرنے پہ آ جائے کہ کاش یہ مرتبہ اور مقام مجھے بھی ملا ہوتا, کاش میں بھی ایسا ہوتا. تو صبر کرے, بڑا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کوئی وقت ایسا لے آئے گا کہ خدا اتنا کچھ دے دے گا کہ اب وہ جس چیز کو دیکھ کر صبر کر رہا تھا خود اس کا حال بن جائے گا. تو صبر اتنا کہ دیکھنے والے شکر کریں، اور شکر اتنا کہ دیکھنے والوں کو صبر کرنا پڑ جائے کہ یار کاش یہ چیز ہمیں بھی ملی ہوتی. اب صبر کرنا ہے نا، کریں. اور خاص طور پہ دو انعامات اللہ نے جس پہ کیے ہوں اس کی حالت کو دیکھ کے صبر کا جذبہ کسی آدمی میں اگر ابھرتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. اللہ سے دعا مانگے گا نا پھر. ایک جسے اللہ نے علم دیا ہو کہ سمندر ہے، شاگرد بھی نہیں جانتے کہ استاد کتنا پڑھا لکھا، جس میدان میں، جس بات میں، جو گفتگو، جیسے یہ ابھی بس اسی کی تیاری کر کے آیا تھا. اللہ تعالی جس شخص کو بھی علم دیتا ہے اس کا مطلب ہے خدا نے اس سے خیر کا ارادہ فرمایا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہا، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے قرآن کا اتنا علم دیا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی آدمی اس دنیا میں ہوتا جس کو قرآن کا مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں اس کے پاس تفسیر کو پڑھنے کے لیے جاتا، اگر میرے پاؤں ٹوٹ جاتے زیادہ چلنے کی وجہ سے تو میں گھٹنوں کے بل گھسٹ کے جاتا، مگر جاتا ضرور. اور نے کہا وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں نا، یہ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ علم قرآن پاک کا اللہ نے کسی کو نہیں دیا. راوی کہتا ہے میں 16 آدمیوں کے پاس گیا صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور میں نے کہا عبداللہ نے ممبر پر بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا ہے. بہت برا سمجھتے تھے دعوے کو، بہت کوئی خیر کی نسبت ایسے اپنی طرف نہیں کرتا تھا، رواج ہی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ یہ شاید بات آج آ جائے کہ بس اللہ جو قبول فرما لے، کیا ضرورت ہے اپنے میاں مٹھو بننا اپنے منہ سے، رواج ہی نہیں تھا، کوئی نہیں بولتا تھا. تو 16 صحابہ کرام بڑے بڑے ان کے پاس، میں نے کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو سب نے تصدیق کی، انہوں نے کہا عبداللہ سے زیادہ قرآن کو جاننے والا کوئی نہیں. 4 مرتبہ تو انہوں نے لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد طیبہ میں لکھا، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا، عہد فاروقی اور عثمانی دونوں رضی اللہ عنہ، 4 مرتبہ قرآن کریم کو پورا لکھنا، ایک ایک حرف اور لفظ. علم تھا تو ہی تو کچھ تھا. اتنا ایک یہ چیز ایسی ہے کہ اتنا علم اللہ تعالی دے دے کہ دیکھنے والے صبر کریں کہ یار علم ہو تو ایسا. ہمارے بزرگوں میں کئی ایک بہت پڑھے لکھے تھے، ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، ہمارے جو اساتذہ تھے ان کے بھی وہ استاد تھے، ہمارے استاد ان کی تعریف کرتے تھے کہ یار بڑا علم اللہ نے دیا تھا. کہتے تھے کہ جب ہمارے استاد پہنچے بہاولپور اور سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہاں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا غلام عائشہ، اس کا نکاح کسی مرزائی سے ہو گیا تھا. تو اس لڑکی نے عدالت میں جا کے دعویٰ کر دیا کہ اس سے میرا نکاح جائز نہیں ہے، یہ لوگ کافر ہیں اور ہم مسلمان. نئی نئی بات، اور وہ بھی 1930 میں، کون گھروں سے نکلتا تھا اور کہاں خواتین اس طرح جاتی تھی، اور وہ بھی بہاولپور کی ایک خاتون. نواب صاحب تک معاملہ پہنچا تو نواب بہاولپور نے کہا کہ عدالت اس کا فیصلہ کرے، تو نواب صاحب خود سننے آتے تھے مقدمہ. تو اس موقع پہ اہل السنہ کی طرف سے سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ دار العلوم دیوبند میں حدیث پڑھاتے تھے، حضرت وہاں تشریف لے گئے. تمہارے اساتذہ کہتے تھے کہ جو ہمارے استاد جن کے علم سے ہم بڑے متاثر تھے، انہوں نے سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی تو چونکہ خود صاحب علم تھے نا، خود جوہری تھے نا، جوہر پرکھ سکتے تھے، سونے کی شناخت ان کو حاصل تھی، تو انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ کی تقریر سننے کے بعد کہا کہ یار یا تو اللہ علم دے جیسے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو دیا ہے، یا پھر جاہلیت شاید. حیران رہ گئے کہ اللہ نے کس غضب کا علم انہیں عنایت فرمایا. تو یا تو علم میں دوسروں کو صبر کرنا پڑے، اور یا پھر انفاق فی سبیل اللہ میں، اللہ اتنا کچھ دے، اتنا کچھ دے کہ وہ خرچ کرے، اور اللہ کی راہ میں اتنا کچھ خرچ کرے کہ ہاتھ خالی ہو جائے. ہاتھ خالی دو طرح سے ہوتے ہیں، کبھی تو اس طرح خالی ہوتے ہیں کہ کچھ ملا ہی نہیں، اور کبھی اس طرح سے خالی ہوتے ہیں کہ کچھ رہا ہی نہیں. تو یہ جو کچھ رہا ہی نہیں نا، ایسے جو ہاتھ ہوتے ہیں یہ اللہ کو بہت اچھے لگتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا خرچ اتنا خرچ اتنا خرچ، اس پہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اتنا زیادہ آئندہ نہیں خرچ کرنے دوں گا، اب اتنا خرچ کر دیتے ہیں سارا پیسہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ خرچ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کے سن. اس موقع پہ فرمایا تھا کہ انفق انفق یا بلال، خرچ کر اور خرچ کر. اور اللہ جو عرش جیسی عظیم مخلوق کا مالک ہے، کیا وہ مجھے ہی نہیں دے گا خرچ کرنے کو، اور سب کو دے دے گا مجھے نہیں دے گا؟ تو اس لیے اللہ کے وہ بندے جو خرچ کرتے رہتے ہیں، خدا کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، کئی جہاد سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. ان کے خرچ سے جو غریبوں کے ضرورت مندوں کے دل سے دعا نکلتی ہے، اس سے ان کی ترقی ہو جاتی. چنانچہ ہم نے تو کوئی اسادی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ میں نے کوئی ایسا فقیر نہیں دیکھا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور خدا نے اسے فقیر کنگلا کر دیا، ان کا مجھے کوئی ایسا فقیر نظر نہیں آیا. اور پھر ان کی دعا سے اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. پھر ایک طرف یہ بھی ہوتی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ لوٹا دیتا ہے. پھر ایک چیز آپ دیکھیں، جو لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کی اولاد کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ نارمل کنڈیشنز میں بچے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے، خدا اس دولت کو لوٹا دیتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رش کسی پہ جائز نہیں ہے سوائے دو کے، ایک جسے اللہ نے علم دیا اور دن رات اپنے علم کو اللہ کے لیے بیان کرتا ہے، اور ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور دن رات اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اور پھر ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ تزکیہ ہو جاتا ہے. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اخلاقی بیماریوں سے بچتا ہے، خدا اسے اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ وہ جو خیر کے منصوبے شروع کرتا ہے اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے. یہ جتنے بھی خیر کے منصوبے شروع کیے جاتے ہیں نا، اس میں اسباب سے ماورا ہو کر اللہ کی رحمت آتی ہے. یہ جتنے خیر کے منصوبے، یہ خیر کے منصوبے ہی تو ہیں، یہ ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، کتنے ہی منصوبے ہیں لوگ شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ سب چیزیں جتنی بھی ملتی ہیں وہ سب اسباب اور وسائل میں نہیں ہوتی. کہ اسباب اور وسائل سے آگے کی ایک دنیا ہے، اسے خدا کھول دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالی ایسا کھولتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ خرچ کر کر کے تھک جاتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے جو عنایات ہیں وہ بند نہیں ہوتے. اور بڑی دلچسپ بات ایک اور بھی ہے آپ سے عرض کریں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم میں اور مال میں یہ مرتبہ عنایت فرماتا ہے ان کے اندر کا سکون باہر کی تکلیف پہ غالب آ جاتا ہے. یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہے. جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کی سکون کو ظاہر کی تکلیف پر غالب رکھتے ہیں. سکون سے خدا دل بھر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا ذریعہ پیدا فرما دے گا, خدا پر بھروسے کی دولت مل جاتی. اس موقع پہ بے اختیار اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان بستانی فی صدری, میری جو جنت ہے نا وہ میرے سینے میں ہے, میں جہاں چاہتا ہوں اس جنت کو بچھاتا ہوں, اس پہ لیٹ جاتا ہوں, بیٹھ جاتا ہوں, میرا سارا اطمینان میرے اندر ہے. تو باہر کی کلفتوں اور تکالیف پر اندر کا سکون غالب آ جائے, ایک بڑے مومن آدمی کی پہچان. جتنی جزا و فضا ہے, جتنا رونا ہے, جو کچھ مانگنا ہے, وہ اللہ ہے, اس کا یہ بندہ ہے, تنہائی ہے, رات کا آخری وقت ہے, عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے, خدا کا گھر ہے, ملتزم ہے, حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, وہ وقت بھی دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ جگہ بھی دیکھتا ہے اور پھر پہچانتا ہے کہ کس کو میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اندر کی بے چینیوں کا اظہار شکایات کی صورت میں زبان سے ٹپکتا رہے, ایسے نہیں. بہت پرسکون زندگی انہی لوگوں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی حکمت کے تحت ہے, وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ باری تعالیٰ کے قبضے میں ہے, اس لیے بڑی سے بڑی چیز پر بھی وہ لوگ نہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی چیز پر بھی نہ وہ غم کے مارے ولیعوذ باللہ خدا کو کچھ کہنے سننے لگ جاتے ہیں, بلکہ وہ دونوں حالتوں میں اپنے اندر کی راحتیں اپنے باہر کی تکالیف پر غالب نہیں ہونے دیتے, اپنے اندر کی راحتیں اپنے ظاہر کی تکالیف پر غالب رکھتے ہیں. ظاہر کی تکالیف کو باطن کی دنیا برباد کرنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر کرو اور نماز. وہ نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے پوری کائنات کیا شہنشاہ کے حضور میں کھڑا ہوں, جو چاہوں سو مانگوں, جو مانگوں سو ملے گا. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ اس سلسلے میں قرآن نے خاص انداز اپنایا سورہ ہود میں, انبیاء علیہ السلام کے جملے پڑھیں, پتا چلتا ہے کہ ان کی معرفت اور یقین کوئی مثال کائنات میں سکتی. ان ربی قریب مجیب, اور انہوں نے فرمایا کہ میرا پروردگار مجھ سے بہت قریب ہے اور جو میں مانگتا ہوں وہ سو دیتا ہے, میری دعاؤں کو سننے والا ہے. ان ربی رحیم, میرا پروردگار بہت مہربان, بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا پروردگار جو چاہتا ہے کہ کرے بہت باریک اور پوشیدہ راستوں سے اپنے منصوبے کو کامل کر دیتا ہے, اپنے منصوبے کو تام کر دیتا ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ, میرا پروردگار ہر چیز کا محافظ ہے. یہ اندھا اعتماد اللہ پہ اور بلا کا بھروسہ اللہ پہ کہ ساری دنیا ایک طرف اور اس مرد خدا کا یقین ایک طرف, یعنی آگے بحیرہ کلزم ہے, کوئی راہ نہیں ہے, پیچھے سے فرعون لاکھوں کا لشکر لے کے آ رہا ہے, اور کہتے ہیں انا لمدرکون, موسیٰ ہم پکڑے گئے, مارے گئے, کہاں لے آئے ہیں آپ, ہر طرف مایوسی. کلا انما معی ربی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں, میرا پروردگار میرے ساتھ, سیاہ دین ضرور کوئی صورت نکالے گا. اب وہ صورت آسمان گرے یا زمین چرے, پانی تھمے یا آگ میں بھڑکاؤ پیدا ہو, میرا پروردگار ضرور کوئی نہ کوئی صورت نکالے گا, اور نکل آئے. تو اس لیے انسان میں عظمتیں پیدا ہوتی ہیں جب وہ بھٹیوں سے گزرتا ہے، شکر کو دیکھتا ہے، صبر کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کی راحتوں کو ظاہر کی تکالیف پر غالب کر لیتا ہے، نیکی کرتا ہے اور چھپاتا ہے. کیسے چھپاتا ہے؟ جیسے ہم جیسے منافق ریاکار لوگ گناہوں کو چھپاتے ہیں. گناہ چھوڑنا نہیں، کرنا ضرور ہے، غلط حرکتیں کرنی ضرور ہیں، لیکن اسے چھپانا بھی ہے، اس لیے کہ لوگ ہمیں نیک کہیں نا، لوگ ہمیں ایسا معصوم جانے کہ ہمیں تو گناہ کا پتہ بھی نہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ جو ہم منافقین کی معصومیتیں ہوتی ہیں نا، جس طرح ہم اپنے گناہوں کو ہر طرف سے کور کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ اللہ کے بندے اپنی نیکی کو کور کرتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ نیکی کی. عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں کہتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر رات گئے تشریف لاتے تھے اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے تاکہ میری آنکھ نہ کھل جائے. اس سے نہیں پتا چلتا کہ بیوی کا کتنا احترام ہے، اس سے نہیں پتا چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا کیسا خیال کرتے تھے. تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بہت آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے اور پھر جب اندر آ جاتے تھے تو آہستہ سے سلام کرتے تھے کہ اگر میں جاگ رہی ہوں تو جواب دے دوں اور نہیں جاگ رہی ہوں تو میری نیند میں خلل نہ پڑے. تو المؤمنین رضی اللہ عنہ اس پائے کی خاتون تھیں، بیوی تھیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند تک کا اتنا خیال رکھتے تھے. ان کے ٹھکانے اور ان کے مرتبے سے کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں ہمیں سنت سے سیکھنی چاہیے. ہمیشہ سب سے پہلے انسانیت، اخلاقیات، پھر علم، اور علم کے بعد پھر طاقت. طاقت کا اندھا دھند استعمال، محبت کا اندھا دھند استعمال یہ خراب کر دیتا ہے. علم اسے قابو میں رکھتا ہے. علم ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ اختلاف ضروری ہے مگر نفرت نہیں، الفت، محبت، دوستی ضروری ہے مگر محبت نہیں. اختلاف ضروری ہے. گرین کلر ہونا چاہیے، بیٹا کہتا ہے نہیں ابا بلو کلر بڑا اچھا لگے گا، بیٹی کہتی ہے ابا اس کو چھوڑیں، نہ گرین نہ بلو، آپ ریڈ کلر اور کوئی تیسرا کلر. اختلاف ہے نا، آ رہا ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ نفرت سے دی جائے؟ نہیں، اختلاف کرنا چاہیے نفرت کے بغیر، اور اتفاق، محبت اس میں ہوتی ہے ایک، لیکن اتفاق میں ایسی محبت جو انسان کو اندھا کر دے بالکل قابل تسلیم نہیں. محبت ہے، والد سے محبت ہے، والدہ سے محبت ہے، گھر سے محبت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہو اور محبوب بھی ہو، اچھا بھی لگتا ہو، اس کے یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ اس محبت کو غالب کر کے فیصلہ غلط کر دے، یہ نہیں. ہمیں علم سکھاتا ہے، تعلیم اور تربیت سکھاتی ہے کہ بچے اختلاف کرنا ہے، نفرت نہیں کرنا. دوسرے وقت وہ آتا ہے آپ کی رائے نہیں مانی گئی، اسی طرح خندہ پیشانی سے ملنا ہے، اسی طرح محبتوں سے ملنا ہے، تعلق سے ملنا ہے. بس ایک نہ ایک فیصلہ تو ہونا تھا، ہو گیا جس کی حق میں بھی ہو گیا. اور بالکل اسی طرح اتفاق سے رہنا ہے، اس کی جو اتفاق کی برکات اس پہ کیا بات کرنی، لیکن کسی بھی مسئلے میں اتفاق کے باوجود ایسی اندھا دن محبت کہ کل اس کے خلاف کہنا کچھ پڑ جائے اور آدمی کہہ نہ سکے، ایسی بھی محبت قابل تسلیم ہے. سیدی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی سے ایسی نفرت نہ کرنا کہ تمہیں کبھی بھی کسی سے ایسی محبت نہ کرنا کہ کل تمہیں اس کی مخالفت کرنی پڑ جائے تو پھر مخالفت نہ کر سکو، اور کسی سے ایسی نفرت بھی نہ کرنا کہ کل کام پڑ جائے اور تم اس سے اپنا کام نہ کہہ سکو.